حاشیہ صفحہ نمبر 27۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس بات کے ماننے سے کہ خدا تعالیٰ کی غیر متناہی حکمت استحالات غیر متناہیہ پر قادر ہے، حقائق اشیاء سے امان اٹھ جاتا ہے۔ مثلا اگر خدا تعالیٰ اس بات پر قادر سمجھا جائے کہ پانی کی صورت نوعیہ کو سلب کر کے ہوا کی صورت نوعیہ اس کی جگہ رکھ دے، یا ہوا کی صورت نوعیہ کو سلب کر کے آگ کی صورت نوعیہ کو اس کی قائم مقام کر دے، یا آگ کی صورت نوعیہ کو سلب کر کے ان مخفی اسباب سے جو اس کے علم میں ہیں پانی کی صورت نوعیہ میں لے آوے، یا مٹی کو کسی زمین کی تہہ میں تصرفات لطیفہ سے سونا بنا دے، یا سونے کو مٹی بنا دے، تو اس سے امان اٹھ جائے گا اور علوم و فنون ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال سراسر فاسد ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی مخفی حکمتوں کے تصرف سے عناصر وغیرہ کو سدھا طور کے استحالات میں ڈالتا رہتا ہے۔ ایک زمین کو ہی دیکھو کہ وہ انواع و اقسام کے استحالات سے کیا کچھ بنتی رہتی ہے، اسی سے سم الفار نکل آتا ہے، اور اسی سے فاس زہر، اور اسی سے سونا، اور اسی سے چاندی، اور اسی سے طرح طرح کے جواہرات، اور ایسا ہی بخارات کا صعود ہو کر کیا کیا چیزیں ہیں جو جب وہ آسمان میں پیدا ہو جاتی ہیں انہی بخارات میں سے برف گرتی ہے، اور انہی سے اولے بنتے ہیں، اور انہی میں سے برق، اور انہی میں سے سائقہ۔ اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ کبھی جب وہ آسمان سے راکھ بھی گرتی ہے تو کیا ان حالات سے علم باطل ہو جاتے ہیں یا امان اٹھ جاتا ہے؟ اور اگر یہ کہو کہ ان چیزوں میں تو خدا تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کی فطرت میں ان تمام استحالات کا مادہ رکھا ہے، تو ہمارا یہ جواب ہوگا کہ ہم نے کب اور کس وقت کہا ہے کہ اشیاء متنازع فی میں ایسا مادہ متشارکہ نہیں رکھا گیا، بلکہ صحیح اور سچا مذہب تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اپنی ذات میں واحد ہے تمام اشیاء کو شے واحد کی طرح پیدا کیا ہے، تا وہ موجد واحد کی وحدانیت پر دلالت کریں۔ سو خدا تعالیٰ نے اسی وحدانیت کے لحاظ سے اور نیز اپنی قدرت غیر محدودہ کے تقاضا سے استحالات کا مادہ ان میں رکھا ہے، اور بجز ان روحوں کے جو اپنی سعادت اور شقاوت میں خالدین فیہا ابداً کے مصداق ٹھہرائے گئے ہیں اور وعدہ الہی نے ہمیشہ کے لیے ایک غیر متبدل خلقت ان کے لیے مقرر کر دی ہے، باقی کوئی چیز مخلوقات میں سے استحالات سے بچی ہوئی معلوم نہیں ہوتی، بلکہ اگر غور کر کے دیکھو تو ہر وقت ہر ایک جسم میں استحالہ اپنا کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ علم طبی کی تحقیقاتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 3 برس تک انسان کا جسم بدل جاتا ہے اور پہلا جسم ذرات ہو کر اڑ جاتا ہے۔ مثلا اگر پانی ہے یا آگ ہے تو وہ بھی استحالہ سے خالی نہیں، اور 2 طور کے استحالے ان پر حکومت کر رہے ہیں، ایک یہ کہ بعض اجزاء نکل جاتے ہیں اور بعض اجزاء جدیدہ آ ملتے ہیں، دوسرے یہ کہ جو اجزاء نکل جاتے ہیں وہ اپنی استعداد کے موافق دوسرا جنم لے لیتے ہیں۔ غرض اس فانی دنیا کو استحالات کے چرخ پر چڑھائے رکھنا خدا تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اور ایک باریک نگاہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں بوجہ وحدت مبدا فیض اپنی اصل ماہیت میں ایک ہی ہیں، گو ان چیزوں کا کامل کیمیاگر انسان نہیں بن سکتا، اور کیوں کر بنے؟ حکیم مطلق نے اپنے اسرار حکمیہ غیر متناہیہ پر کسی دوسرے کو محیط نہیں کیا۔ اور اگر یہ کہو کہ اجرام علوی میں استحالات کہاں ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بے شک ان میں بھی استحالات اور تحلیلات کا مادہ ہے، وہ ہمیں معلوم نہ ہو تبھی تو ایک دن زوال پذیر ہو جائیں گے۔ ماں سوائے اس کے ہزارہ چیزوں کے استحالات پر نظر ڈال کر ثابت ہوتا ہے کہ کوئی چیز استحالہ سے خالی نہیں۔ سو تم پہلے زمین کے استحالات سے انکار کر لو، پھر آسمان کی بات کرنا۔ تو کارے ضمیرہ نیکو ساختی کہ با آسمان نیز پرداختی۔ غرض جب انواع و اقسام کے استحالات ہر روز مشاہدہ میں آتے ہیں اور وحدت ذاتی کا یہ تقاضا بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا منبع اور مبدا ایک ہو، اور خدا تعالیٰ کی الوہیت تامہ بھی تب ہی قائم رہ سکتی ہے کہ جب ذرہ ذرہ پر اس کا تصرف تام ہو تو پھر یہ استبعاد اور یہ اعتراض کہ ان استحالات سے امان اٹھ جائے گا اور علوم ضائع ہوں گے، اگر سخت غلطی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ قادر ہے کہ پانی سے آگ کا کام لیوے یا آگ سے پانی کا کام، تو اس سے یہ مطلب تو نہیں کہ اپنی حکمت غیر متناہی کو اس میں دخل نہ دے، یوں ہی تحکم سے کام لے لیوے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا کوئی فعل آمیزش حکمت سے خالی نہیں اور نہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا یہ مطلب ہے کہ جس وقت وہ پانی سے آگ کا کام یا آگ سے پانی کا کام لینا چاہے تو اس وقت اپنی اس حکمت کو کام میں لائے گا جو اس عالم کے ذرہ ذرہ پر حکومت رکھتی ہے، وہ ہم اس سے مطلع ہوں یا نہ ہوں، اور ظاہر ہے کہ جو حکمت کے طور پر کام ہو وہ علوم کو ضائع نہیں کرتا بلکہ علوم کی اس سے ترقی ہوتی ہے۔ دیکھو، مصنوعی طور پر پانی کی برف بنائی جاتی ہے یا برقی روشنی پیدا کی جاتی ہے، تو کیا اس سے امان اٹھ جاتا ہے یا علم ضائع ہو جاتے ہیں؟ اس جگہ ایک اور سر یاد رکھنے کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولیاء سے جو خوارق کبھی اس قسم کے ظہور میں آتے ہیں کہ پانی ان کو ڈبو نہیں سکتا اور آگ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس میں بھی دراصل یہی بھید ہے کہ حکیم مطلق جس کی بے انتہا اسرار پر انسان حاوی نہیں ہو سکتا، اپنے دوستوں اور مقربوں کی توجہ کے وقت کبھی یہ کرشمہ قدرت دکھلاتا ہے کہ وہ توجہ عالم میں تصرف کرتی ہے، اور جن ایسے مخفی اسباب کے جمع ہونے سے مثلا آگ کی حرارت اپنے اثر سے رک سکتی ہے، خواہ وہ اسباب اجرام علوی کی تاثیریں ہوں یا خود مثلا آگ کی کوئی مخفی خاصیت یا اپنے بدن کی ہی کوئی مخفی خاصیت یا ان تمام خاصیتوں کا مجموعہ ہو، وہ اسباب اس توجہ اور اس دعا سے حرکت میں آتی ہیں، تب ایک امر خارق عادت ظاہر ہوتا ہے، مگر اس سے حقائق اشیاء کا اعتبار نہیں اٹھتا اور نہ علوم ضائع ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو علوم الہیہ میں سے خود ایک علم ہے اور یہ اپنے مقام پر ہے، اور مثلا آگ کا محرک بالخاصیت ہونا اپنے مقام پر، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ روحانی مواد ہیں جو آگ پر غالب آ کر اپنا اثر دکھاتے ہیں اور اپنے وقت اور اپنے محل سے خاص ہیں۔ اس دقیقے کو دنیا کی عقل نہیں سمجھ سکتی کہ انسان کامل خدا تعالیٰ کے روح کا جلوہ گاہ ہوتا ہے، اور جب کبھی کامل انسان پر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے تو وہ اس جلوے کا عین وقت ہوتا ہے، تو اس وقت ہر ایک چیز اس سے ایسی ڈرتی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ سے، اس وقت اس کو درندے کے آگے ڈال دو، آگ میں ڈال دو، وہ اس سے کچھ بھی نقصان نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس وقت خدا تعالیٰ کی روح اس پر ہوتی ہے اور ہر ایک چیز کا عہد ہے کہ اس سے ڈرے۔ یہ معرفت کا ایک اخیری بھید ہے جو بغیر صحبت کاملین سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ نہایت دقیق اور پھر نہایت درجہ نادر الوقوع ہے، اس لیے ہر ایک فہم اس فلسفی سے آگاہ نہیں، مگر یہ یاد رکھو کہ ہر ایک چیز خدا تعالیٰ کی آواز سنتی ہے، ہر ایک چیز پر خدا تعالیٰ کا تصرف ہے، اور ہر ایک چیز کی تمام ڈوریاں خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کی حکمت ایک بے انتہا حکمت ہے جو ہر ایک ذرے کی جڑ تک پہنچی ہوئی ہے، اور ہر ایک چیز میں اتنی ہی خاصیتیں ہیں جتنی اس کی قدرتیں ہیں۔ جو شخص اس بات پر ایمان نہیں لاتا وہ اس گروہ میں داخل ہے جو ما قدر اللہ حق قدر ہی کے مصداق ہیں، اور چونکہ انسان کامل مظہر عتم تمام عالم کا ہوتا ہے اس لیے تمام عالم اس کی طرف وقتاً فوقتاً کھینچا جاتا ہے، وہ روحانی عالم کا ایک عنکبوت ہوتا ہے اور تمام عالم اس کی تاریں ہوتی ہیں، اور خوارق کا یہی سر ہے۔ بر کاروبار ہستی اثری صد عارفان را، زے جہان چے دید آن کیس کے ندید این جہان را۔ آشیہ ختم۔ اور اگر نعوذ باللہ آریہ ہندوؤں کا قول صحیح ہے کہ پرمیشور ارواح اور ذرات عالم کا پیدا کرنے والا نہیں، تو اس صورت میں بلا شبہ ایسا کمزور پرمیشور کسی حد تک کچھ ضعیف سی حکومت کر کے کچھ ٹھہر جائے گا اور ایک رسوائی کے ساتھ اس کی پردہ دری ہوگی، مگر ہمارا خداوند قادر مطلق ایسا نہیں ہے وہ تمام ذرات عالم اور ارواح اور جمیع مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی قدرت کی نسبت اگر کوئی سوال کیا جائے تو بجز ان خاص باتوں کے جو اس کی صفات کاملہ اور مواعید صادقہ کے منافی ہوں، باقی سب امور پر وہ قادر ہے۔ اور یہ بات کہ گو وہ قادر ہو مگر کرنا نہیں چاہتا، یہ عجیب بےہودہ الزام ہے، جبکہ اس کی صفات میں کلا یومن ہوا فی شان بھی داخل ہے۔ اور ایسے تصرفات کہ پانی سے برودت دور کرے یا آگ سے خاصیت احراق زائل کر دیوے، اس کی صفات کاملہ اور مواعید صادقہ کی منافی نہیں ہیں، تو پھر کیوں تحکم کی راہ سے کہا جائے کہ ہمیشہ کے لیے اس پر لازم ہو گیا ہے کہ ان چیزوں کی خاصیت میں کبھی تصرف نہ کرے؟ اس لزوم پر دلیل کیا ہے اور وجہ کیا ہے؟ اور خدا تعالیٰ کو اس بے وجہ التزام کی جو اس کی خدائی کو بھی داغ لگاتا ہے، ضرورت کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس رسالہ میں سید صاحب بھی اس کمزور خیال کے بودے پن کو سمجھ گئے ہیں، اس لیے اپنے رقیق قول کے قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ایک اور رقیق عذر پیش کیا ہے، اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی جگہ آگ کے گرم ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اور کسی جگہ پانی کے سرد ہونے کی طرف ایما فرمایا ہے، اور کبھی کہا ہے کہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ بیانات جو حالات موجودہ کے اظہار کے لیے ہیں، سید صاحب کی نظر میں بطور وعدے کے ہیں، جن میں تغییر و تبدیل ممکن نہیں۔ اگر استخراج دلائل کا یہی طریق ہے تو سید صاحب پر بڑی مشکل پڑے گی، اور ان کو ماننا پڑے گا کہ تمام بیانات قرآن کریم کے مواعید میں داخل ہیں۔ مثلاً خدا تعالیٰ نے جو حضرت زکریہ کو بشارت دے کر فرمایا انا نبشرک بغلام، تو بموجب قاعدہ سید صاحب کے چاہیے تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہمیشہ غلام یعنی لڑکے ہی رہتے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو غلام کر کے پکارا ہے اور یہ وعدہ ہو گیا۔ ایسی ہی اور بیسیوں مثالیں ہیں، سب کو بیان کرنا صرف وقت ضائع کرنا ہے۔ اگر سید صاحب کی نظر میں واقعات موجودہ کے بیان کرنے سے آئندہ کے لیے اور ہمیشہ کے لیے کوئی وعدہ لازم آ جاتا ہے تو ان سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا ہی وہ بات بات میں انسانوں پر الزام لگائیں گے، اور ایک موجودہ واقعہ کے بیان کرنے کو وہ ایک دائمی وعدہ سمجھ لیں گے۔ میرے نزدیک بہتر ہے کہ سید صاحب اپنے آخری دن کو یاد کر کے چند ماہ اس عاجز کی صحبت میں رہیں، اور چونکہ میں معمور ہوں اور مبشر ہوں، اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ سید صاحب کے اطمینان کے لیے توجہ کروں گا، اور امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کوئی ایسا نشان دکھلائے کہ سید صاحب کے مجوزہ قانون قدرت کو ایک نم میں خاک میں ملا دیوے۔ اور اس قسم کے کام اب تک بہت ظہور میں آئے ہیں کہ جو سید صاحب کی نظر میں قانون قدرت کے مخالف ہیں، مگر ان کا بیان کرنا بے فائدہ ہے کہ سید صاحب اس کو ایک قصہ سمجھیں گے۔ سید صاحب وحی ولایت کی ایسی پیشگوئیوں سے بھی تو منکر ہیں جو بذریعہ الہام اولیاء اللہ کو معلوم ہوتے ہیں، اور ان کی نظر میں وہ ایسے ہی خلاف قانون قدرت ہیں جیسا کہ آگ کا اپنی خاصیت احراق کو چھوڑ دینا۔ ایسا ہی دعا کی ذاتی تاثیرات بھی، جن کے ذریعہ سے وہ مطلب حاصل ہو جاتا ہے جس کے لیے دعا کی گئی، سید صاحب کی نظر میں خلاف قانون قدرت ہیں۔ سو اگر سید صاحب میرے پاس آ نہیں سکتے تو ان دونوں باتوں میں ہی وعدہ قبول حق کر کے مجھ کو اجازت دیں کہ ان کی نسبت جناب الہی میں توجہ کر کے جو کچھ ظاہر ہو وہ شائع کروں۔ اس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ اگر سید صاحب کی رائے در حقیقت درست ہے تو میں اپنے مطلب میں کامیاب نہیں ہوں گا، ورنہ عقل مند لوگ سید صاحب کے خراب عقیدوں سے نجات پا کر پھر اپنے عظیم الشان خدا تعالیٰ کو پہچان لیں گے اور محبت سے ان کی طرف رجوع کریں گے، اور دعا کے وقت اس کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہوں گے، اور ہاتھ اٹھانے کے وقت لذت اٹھائیں گے۔ اور خدا تعالیٰ کے وجود کا فائدہ بھی تو یہی ہے کہ ہماری دعائیں سنیں اور آپ اپنے وجود سے ہمیں خبر دے، نہ کہ ہم ہزار ہزار تکلیف سے ایک بت کی طرح ایک فرضی خدا دل میں قائم کریں جس کی ہم آواز نہیں سن سکتے اور اس کی نمایاں قدرت کا کوئی جلوہ نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً سمجھو کہ وہ قادر خدا موجود ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔
وما غلت عیدیہ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء ویفعل ما یرید وهو على كل شيء قدیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
روی دلبر از طلبگاران نمی دارد حجاب، می درخشد در خور و می تابد اندر ماهتاب. لیکن آن روی حسین از غافل ماند نهان، عاشق باید که بردارند از بهرش نقاب. دامن پاکش ز نخوت ها نمی آید به دست، هیچ راه نیست غیر از عز و درد و اضطراب. بس خطرناک است راه کوچه یاری قدیم، جان سلامت بایدت از خود روی ها سر بتاب. تا کلامش فهم و عقل ناسزایان کم رسد، هر که از خود گم شود او یابد آن راه ثواب. مشکل قرآن از ابنای دنیا حل شود، ذاک آن می داند آن مستی که نوشد آن شراب. ای که آگاهی ندادندت ز انوار درون، در حق ما هرچه گویی نیستی جای عتاب. از سر وعظ و نصیحت این سخنها گفته ایم، تا مگر زین مرهم بی گردد آن زخم خراب. از دعا کن چاره آزار این کار دعا، چون علاج مزم وقت خمار و التهاب. ای که گویی گرد و آهارا اثر بوده کجاست، سوی من بشتاب بنمایم تو را چون آفتاب. خان مکن انکار زین اسرار قدرت های خاک، که سکوت کن ببین از ما دعای مستجاب.
دیکھو صفحہ نمبر 234. لکھ رہا ہوں پشاوری کی نسبت ایک اور خبر. آج 2 اپریل 1893 مطابق 14 ماہ رمضان 1310 ہجری ہے. صبح کے وقت تھوڑی سی غنودگی کی حالت میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع مکان میں بیٹھا ہوا ہوں اور چند دوست بھی میرے پاس موجود ہیں. اتنے میں ایک شخص قوی ہیکل محیب شکل، گویا اس کے چہرے پر سے خون ٹپکتا ہے، میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک نئی خلقت اور شمائل کا شخص ہے، گویا انسان نہیں ملائکہ شداد غلاظ میں سے ہے. اور اس کی ہیبت دلوں پر طاری تھی، اور میں اس کو دیکھتا ہی تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لیکھ رام کہاں ہے، اور ایک اور شخص کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے. تب میں نے اس وقت سمجھا کہ یہ شخص لیکھ رام اور دوسرے شخص کی سزا دہی کے لیے مامور کیا گیا ہے، مگر مجھے معلوم نہیں رہا کہ وہ دوسرا شخص کون ہے. ہاں یقینی طور پر یاد ہے کہ وہ دوسرا شخص انہی چند آدمیوں میں سے تھا جن کی نسبت میں اشتہار دے چکا ہوں. اور یہ یکشنبہ کا دن اور 4 بجے صبح کا وقت تھا. فالحمدللہ علی ذالک.